لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قرآن حکیم کا یہ باب ہی اس میں سے یہ جو آیات ہیں میرے خیال میں یہی پڑھ کر ان کا سادہ ترجمہ کر دیا جائے تو ایک جامع مضمون ہے انسانی زندگی کی رہنمائی کرتا ہوا جو ہمارے موجودہ رویے کی اصلاح کرتا ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو صرف چند عبادات کا مجموعہ ہے باقی زندگی میں انسان جو چاہے کرے. لیکن ایسا نہیں بلکہ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فرمائی ہے اور جس زبان حق ترجمان نے نماز روزہ یا عبادات کو فرض کیا ہے یا ان کو کرنے کا حکم دیا ہے اسی نے باقی عملی زندگی کو ایک خاص اسلوب سے بسر فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص بنیادی طور پر محض دنیا کمانے کے لیے عمل کرتا ہے اس کی اس عمل میں نہ خوف خدا ہوتا ہے نہ معاشرے کی قدروں کا پاس ہوتا ہے نہ اسے کوئی شرم و حیا مانے ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا مقصد وحید دنیا کمانا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ جو شخص بھی اس طرف لگ جائے اس کا مقصد بھی پورا ہو. فرمایا اجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے حصے سے زیادہ دنیا نہیں دے سکتا. جو ارادے باری میں ہے وہی لے گا. صرف صورت بدل جائے گی. اگر وہ جائز وسائل اختیار کرتا تو اتنا ہی رزق حلال پاتا. اس نے ناجائز ذرائع اپنایا تو رزق فالتو نہیں ملے گا. ملے گا اتنا ہی مگر ذرائع کی وجہ سے حرام ہو جائے گا. وہی رزق حاصل کرنا عبادت بھی ہے اور وہی رزق حاصل کرنا جرم بھی ہے. اگر کسی کی نگاہ آخرت پر ہے اللہ کی عظمت پر ہے اور اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ان قوانین کی پابندی کرتے ہوئے دنیا کا کام کرتا ہے تو یہ آخرت کے لیے ہے کیونکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی گزر بسر ہو اور آخرت بھی پکا نہ ہو. لیکن اگر کوئی آخرت سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنی ساری محنت صرف ایک بات پہ لگا دیتا ہے کہ مجھے فوری نتیجہ جو ہے دنیا کا جو نتیجہ ہے اس میں شہرت یا اس میں عزت یا اس میں منصب یا اس میں دولت یہ مل جائے اس کے لیے خواہ میں جھوٹ بولوں خواہ میں کسی کا حق دباؤں خواہ کسی کو قتل کروں کچھ بھی ہو جائے اجلنا لہو فی ما نشاء لمن نرید. جس فرد کے لیے جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا اسے دنیا کا دے دیتے ہیں. یعنی اگر وہ برائی کا رویہ نہ بھی اپناتا تو بھی وہ اتنا رزق پا لیتا جتنا اس نے اپنا کر لیا ہے. لیکن اس طریقے سے جو اس نے حاصل کی ہے دولت یا شہرت یا عزت اس کا انجام یہ ہے ثم جعلنا له جہنم. نتیجتاً وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے یصلاها مذموما مدحورا، جس میں وہ پریشان حال دھکے کھاتا ہوا داخل ہوگا، اور اسی میدان عمل میں وہ من اراد الاخرت وسعى لها سعیها، جس نے آخرت پر نگاہ رکھی اور اپنے کردار کو اپنی کوششوں کو اس کے حوالے سے مربوط کیا، کام کرنے کا ایسا اسلوب اپنایا کہ اس میں اس کا اخروی نقصان بھی نہ ہو اور دنیاوی کام بھی چلتا رہے۔ وہو مومنن، وہ ہے ایمان والا، وہو مومنن، مومن وہ ہے جو بنیادی طور پر جس کا ٹارگٹ آخرت ہو، کام دنیا کا کرے لیکن نتیجے دو حاصل کرے، ایک فوری نتیجہ جو دنیا میں ملتا ہے، ایک دائمی اور ابدی نتیجہ جو آخرت میں ملتا ہے۔ وہ وہ مومن، اور وہ شخص ہے مومن اور ایماندار۔ یعنی مومن کی صرف یہ تعریف نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لے یا تقریر کر لے یا خطبہ دے دے یا مسجد میں امامت کر لے یا کسی مدرسے میں مدرس ہو، اگر کوئی ساری زندگی بھی قرآن و حدیث پڑھتا پڑھاتا رہے لیکن اس کی غرض محض شہرت یا دنیا سمیٹنا ہو ہر جائز و ناجائز ذریعے سے، تو اس کا یہ عمل بھی بجائے خود جرم بن جائے، کیونکہ عمل کا مدار اس نیت پر ہے اور اس کردار پر ہے، اس طریقے پر ہے جو ہم اپناتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بازار میں کام کرتا ہے، عبادت کے وقت عبادت کرتا ہے، فرض کو فرض جانتا ہے، سنت کو سنت، واجب کو واجب، حلال کو حرام، حلال حرام کو حرام، اور اپنی پوری محنت کرتا ہے، جائز وسائل کو بروئے کار لاتا ہے، اس کی نگاہ تو آخرت پر ہے، کبھی مقابلہ آ جاتا ہے تو دنیا کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کا مقصد ہے، وہ اس کی منزل ہے۔ تو اس منزل کے لیے کوشش بھی کرنی، وسالہا سعیہا، محنت کرنی پڑتی ہے جو اس کے شان کے مطابق ہو۔ اب اگر آدمی صرف یہ کہے کہ کوئی دعا کر دے اور میرا کام از خود ایک آٹومیٹک مشین کی طرح سے ہوتا رہے تو یہ نہیں، ہر شخص کی انفرادی محنت ہے جس کا وہ خود مکلف ہے کہ وہ خود سوچے، خود فیصلہ کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے توفیق چاہے۔ وہ مومن، ایسا شخص مومن، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور ایسے لوگوں کی محنت کو بہت عزت دی جائے گی، ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم دونوں فریقوں کی امداد کرتے ہیں اور یہ تیرے رب ہی کی عطا ہے، دونوں کو ہاتھ پاؤں ہم ہی نے دیے ہیں، دونوں کو آنکھ اور زبان، دونوں کو قوتیں، طاقتیں، صحت، زندگی، دونوں طرح کا عمل کرنے والے لوگوں کو ساری طاقت ہم ہی دیتے ہیں، اس لیے کہ یہی آزمائش ہے۔ اگر کوئی شخص یہ امید رکھے کہ میرے اندر کوئی ایسی طاقت آ جائے کہ میں از خود ایک سمت چلنا شروع کر دوں تو وہ کسی اگر کا مستحق نہیں رہتا، اس کی اس میں محنت یا مجاہدے کو دخل نہیں رہتا۔ رزق کے معاملے میں ملتا وہ ہے جو من جانب اللہ مقدر ہے، لیکن حصول رزق کے ذرائع اپنانے میں انسان آزاد ہے، زندگی گزارنے میں وہ آزاد ہے، دونوں راستے اس کے سامنے کھلے ہیں اور دونوں کام کرنے کے لیے اسے طاقت دے دی گئی۔ جیسے ایک شخص کسی نوکر کو حکم دیتا ہے کہ اگر تم اس کمرے میں جاؤ گے تو جانے سے نہیں روکا جائے گا، لیکن اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد تمہاری ملازمت ختم ہوگی، پھر تم میرے پاس نہیں رہ سکتے، اور اس کے علاوہ سارے گھر میں تم آ جا سکتے۔ اب ظاہر ہے اس نے اس کمرے کے آگے باڑ نہیں لگائی، اس کے پاؤں سے رسی نہیں باندھی کہ اس کمرے کی طرف جانے لگے تو وہ رک جائے، لیکن اسے واضح بتا دیا. اب اسے اگر اپنی خیریت چاہیے تو وہ مختار ہے, اس طرف نہیں جائے. بالکل یہی حال عمل کی زندگی میں ہے. ایک مسئلہ جو بہت پوچھا جاتا ہے, اکثر سکوت میں بھی آتا ہے, زبانی بھی پوچھا جاتا ہے, اگلے روز بھی یہ بات کسی نے مجھ سے پوچھی, گجرانوالا میں بچیوں نے پوچھی, کیونکہ جو مسئلہ تقدیر ہے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے, تو آدمی اس کے مطابق عمل کرتا ہے, پھر اس پر جزا و سزا کا تصور کر سکتا. لوح محفوظ جسے کہتے ہیں, اسے کہتے تو لوح ہے لیکن وہ ایک پورا سیکرٹریٹ ہے جس میں ہر انسان کے تمام کردار واقعی لکھے ہوئے ہیں. لیکن اس لکھے ہوئے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کرتا, بلکہ عمل کرنے کی وجہ سے لکھے ہوئے ہیں. اور وہ اس طرح جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کسی مرض کی تشخیص کرنے کے بعد میں آنے والے نتائج آپ کو بتا دیتا ہے کہ چند عرصے بعد آپ کو ہلکا ہلکا بخار شروع ہو جائے گا, اگر اس نے آپ نے احتیاط نہ کی پھر ساتھ کھانسی آ جائے گی, پھر گھٹنوں میں درد ہوگا, پھر آنکھوں کے تلے اندھیرا آ جائے گا. تو یہ ساری وہ تفصیل بتا دیتا ہے. اب ہم اگر علاج نہیں کرتے تو واقعی اس روٹین میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے, اس طرح کے حالات آتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کسی علم یا فن یا تجربے کی بنا پر اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ جو یہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو. ڈاکٹر کا اندازہ ہے, رب کریم کا علم جو ہے وہ محیط ہے ہر چیز کو. اس نے مخلوق کو پیدا کیا, انہیں طاقت دی, انہیں اختیار دیا, اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا. تو اپنے علم کی بنیاد پر اس نے لوح محفوظ میں تفصیل لکھ دی کہ فلاں شخص فلاں فلاں کام کرے گا. اب وہ شخص اس لیے کام ایسے نہیں کرتا کہ وہ لکھے ہوئے ہیں, اس لیے وہ لکھے ہوئے تو اس نے کرنا ہی ایسا. یعنی جو وہ کرے گا وہ اللہ کریم کو پہلے سے علم ہے. تو لوح محفوظ کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہیں, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ کا جب وہ فرشتہ اپنا دفتر بند کرتا ہے تو وہ لے جا کر ہر دن کا ایک علاقہ وہاں خانہ بنا ہے ہر شخص کا, جس میں اس کا جا کر وہ سارا ڈاکومنٹس رکھ دیتا ہے, اگلے دن پھر شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ رکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس میں پہلے سے اللہ کی طرف سے اللہ کے علم کی بنیاد پر لکھا ہوا جو موجود ہوتا ہے کہ یہ شخص اس دن میں یہ کام کرے گا, وہ اس کے ساتھ موازنہ کرتا ہے, کہتا ہے اللہ نے سچ لکھا ہے, بالکل اس نے حرف طرف ایسا ہی کیا. اب آدمی اس لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اپنی علم کی بنیاد پر لکھ دیا ہے, کرتا آدمی اپنے اختیار سے. تو فرمایا ہم تو سب کی مدد کرتے ہیں, قوت دے کر, بصارت دے کر, بصیرت دے کر, عقل دے کر, فطرت دے کر, شعور دے کر, زندگی دے کر. یہ ساری نعمتیں من عطاء ربک, یہ انعامات ہیں تیرے پروردگار کے ہر ایک شخص کے پاس. اب فوج والے ہر سپاہی کو مسلح کر دیتے ہیں, اسے امنیشن دیتے ہیں, اسے رائفل دیتے ہیں, اسے چلانا سکھاتے ہیں, لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ خودکشی کر لے یا اپنے ساتھیوں کو قتل کر دے یا اپنے ملک میں تباہی مچا دے, یہ مقصد تو نہیں ہوتا. مقصد ہوتا ہے ایک خاص محل, ایک خاص موقع پر اس ساری تیاری کو یا اس اسلحے کو استعمال کرنا جہاں حکومت حکم دیتی ہے. یہی حال یہاں ہے. اللہ کریم نے طاقتیں, قوتیں, شعور, عقل, یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ جس طرح سے اس کے استعمال کا حکم دیا ہے اس طرح سے کیا جائے. اب اگر اسے کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اسے یقیناً مجرم کر رہا ہے. وما کون آتا رب تو مخذورا, تیرے رب کے انعامات کے سامنے کبھی کوئی دیوار نہیں بن سکتی. جو قادر مطلق برائی کرنے پر قوت صلب نہیں فرماتا، اس کی خطا کو ہماری خطائیں نہیں روک سکتی، اگر ہم اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں تو کتنی انعامات کرے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اکبر درجات واکبر تفضیلا. وہی بات ہے جو میں نے پرسوں کے مغرب کے درس میں عرض کی تھی کہ دیکھتے رہو جو اس طرف بڑھے وہ کن کن منازل پر، کن کن مدارج پر انہیں ہم نے پہنچایا، اور کہاں تک کے لیے رائے کو شادہ کر دی کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، آخرت کے لیے بہت بڑے بڑے درجے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ اکبر تصور بہت اعلیٰ ترین فضیلتیں ہیں، تم چلتے تھک جاؤ گے، ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے، زندگی ساتھ چھوڑ دے گی، لیکن یہ سفر ختم نہیں ہوگا. جتنا چل سکتے ہو اتنی بلندیوں پہ چلے جاؤ. تو پھر جب اس طرف اتنی عطا ہے، اتنی انعام ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا، تو لوگ دوسری طرف جاتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ انہیں اکیلے اللہ کے اعتماد نہیں رہتا، جھوٹے آسرے تلاش کرتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں کہ شاید یہ مجھے بچا لے گا، یہ میری مدد کرے گا، اس سے مجھے یہ فائدہ. فرما لا تجعل مع اللہ الہ آخر، کبھی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا آسرا مت اختیار کر. یہاں بڑی عجیب بات ہے، ہمارے دوست ایسی آیات پہ بڑا زور لگاتے ہیں اور بڑے زور و شور سے توحید بیان ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کہتے رہو کہ اللہ واحد ہے لا شریک ہے، پھر عملی زندگی میں جو بھی کرو گے اس سے نجات ہو جائے گی. نتیجتاً لوگوں کی عملی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور زبانی وہ بڑے مواحد اور توحید پرست بنے رہتے ہیں. یہاں ان آیات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم دعوی اللہ کی توحید کا کرو اور عمل ڈبا سائی دوسرے آستانوں پہ کرو، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی عمل ایسا نہ کرو جس میں اللہ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہو اور کسی دوسرے کی خوشی کے لیے کیا جائے. اللہ کے سوا کسی بھی طاقت کو خوش کرنے کے لیے جو عمل آپ کرتے ہیں اور وہ عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم کسی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کے رسول کی غلامی کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے. کسی نیک بندے کی وہ بات قبول کرتے ہیں جو وہ اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتا ہے، تو یہ توحید ہے. لیکن اگر ہم کسی ایسی طاقت کے پاس جاتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی اور کسی دوسری کی رضامندی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، تو یہ شرک ہے. خواہ آپ بت کے سامنے جائیں، خواہ کسی فرد کے سامنے جائیں، خواہ معاشرتی قدر کے سامنے جائیں، خواہ اپنے نفس کی خواہش کے سامنے جھک جائیں، تو فرمایا اگر ان منازل کی طرف چلنا ہے لا تجعل مع اللہ الہ آخر، تو پھر اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی رضا مندی تلاش مت کرو. اگر ملگا فتقوز مظلوم مظلوم مخذولا، تو پھر نامراد اور انتہائی بے کسی کی حالت میں تو بیٹھا ہوگا، تو کوئی تیرا نہ یار و مددگار ہوگا نہ تو کسی منزل پہ پہنچے گا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ بات طے کر دی ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، طے ہو چکی ہے یہ بات کہ عبادت صرف اللہ کی کی ہے. اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت کا معنی ہے وہ تذلل، وہ عز و نیاز، وہ نیاز مندی، وہ اظہار عجز جو ہم کسی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب یہاں بھی وہی بات آتی ہے کہ جہاں جہاں اللہ کریم نے حکم دیا ہے وہاں وہاں ادب و احترام کو پیش کرنا ہی عبادت ہے، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں جھکنا غیر اللہ کی عبادت. سادہ سا سیدھا سا اصول ہے. اب اس کی لپیٹ میں لے کر اہل اللہ کی توہین کرنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فکرے کسنا، یہ بجائے سب کو پڑے. یہ اتنا نازک موضوع ہے کہ بارگاہ نبوت کے خاص آداب، حتیٰ کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ کسی کی آواز بھی بارگاہ نبوت میں حضور کی آواز پر بلند نہ ہو، اگر ہوگی اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کے پاس خالق تک رسائی کے لیے واسطہ ہی ایک ہے، محمد الرسول اللہ، اور کوئی ذریعہ ہی نہیں. اگر وہاں بھی آواز بلند ہوگی یا روح گردانی ہوگی یا اطاعت نہیں ہوگی تو جو وہاں سے ٹوٹے گا اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں. اب یہی کردار ہمارے پیر کا بھی ہے کہ وہ ہمیں لے کر حضور کی بارگاہ میں چلے، ہمیں وہ کردار سکھائے جس کا حضور نے حکم دیا ہے، ہمیں وہ نظریات سکھائے جو حضور نے تعلیم فرمائے، ہمیں ایسے کام سکھائے جن سے حضور خوش ہوتے ہیں، اللہ قریب خوش ہوتے ہیں. اور اس بات کا فیصلہ ہو چکا کہ جو اس راستے کو چھوڑے گا اسے کبھی بہتری نصیب نہیں. یہ راستہ کیسا ہے، اس میں تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ بالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی خدمت کرو، بزرگوں کو ادب و احترام دو جو ان کا حق اور حصہ ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب فیصلہ فرمایا. بدر میں ایک شاعر تھا رجوف، بہت مشہور شاعر تھا عرب کا، اور وہ نظمیں اور قصیدے اور غزلیں لکھ کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا اور حضور کی ہجب لکھتا تھا، اور بڑے سخت رویہ تھا اس کا، اور مسلمان ہی اس سے تنگ نہیں تھے بلکہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کی خبر لے گا. یعنی اس قدر حضور کے دل میں دکھ تھا کہ آپ نے فرمایا میدان جنگ میں کوئی ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو کسی دوسرے کے ساتھ نہ لڑے بلکہ سیدھا اس کا سر قلم کرے، اسی کو دیکھ کر جائے. اس کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کہا میں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا نہیں، وہ تمہارے وجود کا سبب بنا ہے، تم اس کے عدم کا سبب نہیں، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے قتل کرو، تمہارا وہ باپ ہے، یہ خدمت کوئی اور انجام دے. یہ باپ ہے، کافر ہے اور ایذا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، بیٹے کو اجازت نہیں ہے اسے قتل کر دو. واجب القتل ہے، قتل کا حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بیٹے کے دل میں وہ محبت ہے، عشق ہے، تڑپ ہے، جنون ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے. فرمایا نہیں. اور بالکل یہی مفہوم ہے ان مبارک الفاظ کا جو حضور نے فرمائے کہ وہ تمہارے وجود کا سبب بنا تھا، تم اس کو مٹانے کا سبب مت بنا. وبل والدین احسان، والدین کو محبت دو، شفقت دو، اطاعت کرو. ہاں ایک معیار ہے کہ والدین بھی اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں ان کا حکم نہیں مانا جائے، حکم اللہ کا مانا جائے گا لیکن گستاخی کرنے کی اجازت نہیں، سنتے رہو جو کہتے ہیں، قبول نہ کرو کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف. اگر وہ کہتے ہیں کہ تم شرک کرو، فلا تطیع ہوما، قرآن حکیم فرماتے ہیں ان کی بات مت مانو لیکن گستاخی مت کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک والد یا والدہ یا دونوں والدہ اور والد تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں ہیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف تک مت کہو، ان سے نفرت نہ کرو، انہیں بیوقوف مت سمجھو، جو ہمارے معاشرے کا رویہ ہے کہ والدین یا بزرگ بات کرنے لگے تو ہم جھڑک دیتے ہیں کہ آپ کو تو قدر نہیں، بار کیا ہو رہا ہے، آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، شرم حرام ہے. اگر انہیں نہیں خبر، وہ اپنی سادگی میں واقعی وہ معاشرے سے واقف نہیں ہے، وہ سادگی میں بات کر دیں تو سن لینے میں کیا عرض ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں، انہیں باہر کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، لیکن آپ انہیں روک کر جھڑک کر آزردہ خاطر کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی بات سن لیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کر دیں، آپ انہیں دعا کے لیے کہہ دیں کہ ہم کریں گے جی، آپ ہمارے لیے دعا تو کر دیں کہ ہم کامیاب ہیں. فناتک اللہما عفن، عرب جب کسی سے خفا ہوتے تھے اسے کہتے تھے فل لکا، کہ میں تو اس سے بیزار ہوں، فرمایا والدین کو کبھی مت جھڑکو، بلا تنہر ہوما، صرف زبانی ہی نہیں جھڑکو بلکہ دل میں بھی ان سے نفرت نہ پالو، کبھی یہ خیال دل میں نہ لاؤ کہ میرا والد بے وقوف ہے، میرا والد جاہل ہے، میری ماں پاگل ہے، یہ بات مت سوچو. بلا تنہر ہوما، یہ جو نفرت ہوتی ہے یہ تو دل کا کھیل ہے نا، کہ آپ دل سے کسی کو کیسا جانتے ہیں. وکلہما قولن کریما، ان سے جب بھی بات کرو شفقت سے. یہ سارا ایمان ڈسکس ہو رہا ہے. ایمان کیا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ عبادت اللہ کے لیے، شفقت، محبت، رافت، اطاعت والدین کے لیے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جتنی اپنی بساط بھر جتنی خدمت کر سکتے ہو والدین کی اتنی خدمت کر لو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے شفقت کے بازو ان کے لیے پورے پھیلا دو، اور دعا کیا کرو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدا میرے والدین پر اپنی رحمت، انہوں نے جب میں چھوٹا تھا، جب میں کچھ نہیں تھا تو مجھ پر بڑا رحم کیا، بڑی شفقت کی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار ان باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں ہیں. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک رویہ اپناؤ گے، اچھے کام کرو گے، فانہ کان للوابین غفورا، تو وہ اپنے دروازے پر آنے والوں کی خطائیں معاف کر دے گا. اگر تم اس کے ساتھ وابستہ رہو گے تو بدتقاضائے انسانیت و بشریت، بھول چوک جو ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اسے وہ معاف کر دے گا. وہات ذر قربا حقہ، اور جو حقوق رشتہ داروں کے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ ادا کرو. بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، کسی کا مال میں حق ہے، کسی کا میراث میں حق ہے، کسی کا محبت دینا حق ہے، کسی کے ساتھ شفقت سے بات کرنا حق ہے. تو آتے ذل قربا حق کہو، تمام ان عزیزوں کو جو مستحق ہیں تم سے کچھ لینے کے، ان کی حقوق ادا کرو. والمسکین، اور غربا کے حقوق ادا کرو. یہ معاشرے کا وہ حصہ ہے جن کی قسمت تمہارے سپرد کر دی گئی ہے کہ دیکھیں ہڑپ کر جاتے ہو یا ان کا مال ان تک پہنچاتے ہو، جس میں زکات فرض کر دی گئی تو وہ حکمند ہوگی، اور نفلی صدقات کی تحریف دلائی گئی کہ اپنے گناہوں خطاؤں کی معافی کے لیے، اپنے لیے شفقت حاصل کرنے کے لیے غربا کو بھی اپنی محنتوں میں، اپنے اچھے وقتوں میں شریک کر لو. وابن السبیل، اور ایسے لوگوں کے ساتھ شفقت کرو، محبت کرو، احسان کرو جن کا کوئی گھر گھاس نہ ہو، جو راستے چلتے مسافر ہو. ولا تبذر تبذیرا، اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم دولت کو لٹانا شروع کر دو، نہیں، ایک معیار ہے اپنی حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق جس طرح فرض کیا گیا ہے کہ 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکات دو، یعنی 40واں حصہ ہے، اسی طرح صدقات نفلی کا بھی ایک معیار ہے، یہ نہیں ہے کہ تم اپنی شہرت کے لیے جھنڈے گاڑ دو اور نام ہو کہ غریبوں کو کھلا رہے ہیں، مقصد ہو کہ لوگوں پر داغ بٹھا رہے ہیں، اس طرح سے فضول خرچی مت کرو، ایک اعتدال کے راستے کو اپناؤ، کیونکہ جو فضول خرچ ہوتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچ تو شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، جس طرح شیطان کے دل میں تھا انا خیر من ہو کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، ان کے دل میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ دوسرے سب لوگوں سے میں بہت بہتر ہوں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور یہی بات شیطان اپنے رب سے کفر پر لے گئی، اگر کوئی شیطان کا رویہ اپنائے گا تو اسی انجام کی طرف بڑھے گا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَكُلُّهُمْ قَوْلٌ مَّيْسُورٌ. پھر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ شفقت کرنے سے، تعلق بڑھانے سے وہ گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تم نیکی کی طرف جانا چاہتے ہیں، بے سلوکی تو ہوگی، جھگڑا تو ہوگا، لڑائی تو فرمایا نہیں، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم وہ رحمت حاصل کرنا چاہتے جس کی امید تمہیں رب سے ہے، اور تمہارے لواحقین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے ساتھ ملنے جلنے والے دوسری طرف کھینچتے ہیں، فَكُلَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو انہیں مزیدار طریقے سے سمجھا دے کہ بھائی اس میں میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا. سیدھی سی بات، کہ تم اگر اس راستے پہ جانا چاہتے ہو تو وہ تمہارا راستہ ہے، میں تمہارے ساتھ شفقت تو کر سکتا ہوں، احسان تو کر سکتا ہوں، کھانا دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہارے پاس بیٹھ کر گپوں میں نماز تو وقت ضائع نہیں کر سکتا، میں تمہیں چائے تو پیش کر سکتا ہوں لیکن تمہارے ساتھ شطرنج نہیں کھیل سکتا. آسان سی بات، سلیقے سے اور حسین انداز سے انہیں سمجھا دو کہ میں کہاں تک تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں. اس میں جھگڑے کی یا لڑنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لٹھ لے کر گلی پر کھڑے ہو جائیں گے، جس نے اب یا رسول اللہ کا نعرہ لگا اس کا سر پھاڑ دیں، کیا ضرورت ہے؟ تم نہیں لگانا چاہتے ہو تو اسے کہہ دو میں یہ کام نہیں کر سکتا. تم ہمارے ملک میں شیعہ سنی فساد ہوتا ہے، پورا ملک آگ کے لپیٹ میں آئے، تم اس کو پسند نہیں کرتے، تم سمجھتے یہ غلط کر رہے ہیں، ہم سے کہہ دو یہ تمہارا پرابلم ہے، ہم اس میں شریک نہیں، تم اس میں پیسے مت دو، تم اسے دیکھنے مت جاؤ، تم اس میں تعاون نہ کرو، تم عبادت کے لیے چلے جاؤ، تم اسی لمحے مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرو، تلاوت کرو، اپنا کام کرو، جھگڑے سے کیا ضرورت، کیا فائدہ کیا ہے، تم مکلف ہو اس کے، اور اگر شرن اسے روکنا ضروری ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے میں اور آپ سے، جس کے پاس اختیار ہے وہ پوچھا جائے گا کہ اسلام کے نام پر اگر کسی نے کوئی غلط رویہ اپنایا ہے تو کم از کم اسے یہ تو روک دیا جائے کہ تم اپنے رویے میں تو آزاد ہو لیکن اس کا نام اسلام مت رکھو، مگر اس کی مکلف حکومت یا وہ انتظامی ادارے ہیں جن کے ذمہ ملک کا انتظام ہے، میں اور آپ نہیں کہ ہم بندوک لے کر مکان کی مڑیر پر بیٹھ جائیں کہ جو یہاں سے گزرے گا دیکھ، دوسرے دن وہی گھوڑا وہی سارے لوگ اسی گلی سے گزرتے ہیں، پھر کوئی نہیں پوچھتا. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما محصورا، اور نہ اتنے بخیل ہو جاؤ کہ جائز اخراجات بھی جو ہیں وہ روک لو، نیاز کو بالکل ہی گلے سے نہ لگا لو کہ بچے کھانے کو ترستے رہیں اور تم پیسے جمع کرتے رہو، بچے لباس کو ترستے رہیں اور تم بچت کرتے رہو، یہ جائز نہیں ہے. ولا تبسطها كل البسط، اور لٹانا بھی شروع نہ کر دو کہ ضرورت ہے ایک جوڑے کی آپ 10 خرید لیں، ضرورت ہے ایک روپیہ خرچ کرنے کی آپ وہاں 20 کریں، فرمایا نہیں، کنجوسی اور بخل سے بھی اجتناب کرو اور فضول خرچی سے بھی اجتناب کرو اور اس کے درمیان اعتدال کی راہ اپناؤ. ان رب کا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہ تیرے رب کا نظام ہے, وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بہت زیادہ بھیج دیتا ہے, کسی کو کم دے دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, وہ اپنے بندوں کی ہر طرح سے خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا ہے. اب یہ بہت لمبا چل رہا ہے آگے, لیکن میرے خیال میں یہاں تک بھی زندگی کا کوئی عملی پہلو نہیں چھوڑا اللہ کریم نے جو ایمان کی ذیل میں زیر بحث نہیں لایا گیا کہ مومن کون ہے. یعنی یہ ساری اس ایک لفظ کی تقریر آ رہی ہے, وہ مومنوں میں کہ یہ شخص مومن ہے جس میں کردار اس طرح سے ترتیب پاتا ہے اور اس طرح سے بنتا ہے, اور نماز روزہ ایمان کا ایک شعبہ ہے, اسلام کا ایک حصہ ہے, سارا اسلام نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا آسان حصہ ہے جو ہم مسجد میں ادا کرتے ہیں, اور اصل محنت طلب اسلام کا وہ حصہ ہے جو ہم بازار میں ایکٹ کرتے ہیں, دکان پہ ایکٹ کرتے ہیں, دفتر میں ایکٹ کرتے ہیں, میدان میں ایکٹ کرتے ہیں, لڑائی میں, خلا میں, تعلقات میں, احباب کے ساتھ, برادری کے ساتھ, والدین کے ساتھ. یہ باقی عمل جو نماز روزے کے علاوہ ہے, اصل آزمائش تو وہاں ہے. نماز تو مسجد میں آ کر, حج بیت اللہ میں جا کر ہوتا ہے, وہاں ہم کسی سے کیا لڑ لیں. نماز مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں, اگرچہ ہم یہاں بھی لڑتے ہیں لیکن یہاں لڑنے کا کوئی موقع نہیں ہے. ہم وہ اثرات ساتھ لے آتے ہیں جو بازار میں مرتب ہوتے ہیں, ان سے ہماری جان نہیں چھوٹتی, ہمارے مزاج میں, دماغ میں, دل میں وہ رچ بس جاتے ہیں. تو مساجد میں بھی وہی شور ہوتا ہے جو مارکیٹ میں ہوتا ہے, ورنہ فی الحقیقت مساجد تو ایک ایسی جگہ جہاں لڑنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. ما کان لہم یغسلوھا الا خائفین, یہ اللہ کی بارگاہ ہے, اللہ کا دربار ہے, وہاں تو لرزا سرسا آنا چاہیے آدمی کو اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پیش کرنے کے لیے. اور باقی عملی زندگی میں والدین کا حق ہے, ازواج کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, دوستوں کا حق ہے, دشمنوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. یعنی ایک حد تک آپ دشمنی میں بھی جا سکتے ہیں, بلکہ اس طرح حقوق ہیں کہ جو جانور ذبح کرتے ہو, کھاتے ہو, وہ تمہارے لیے بنایا گیا, تمہیں حق ہے اسے ذبح کرو اور کھاؤ, لیکن کنڈ چھری سے ذبح نہ کرو. ذبح سے پہلے چھری کی دھار دیکھ لو, تمہیں تو اس کی گردن کا اس کی اجازت ہے, لیکن اجازت دینے کی اجازت نہیں ہے کہ تم پرواہ نہ کرو کہ کٹ ہی جائے گی اور اسے رگڑتے رہو اور وہ تڑپتا رہے. ایک جانور کا بھی جس کی جان آپ پر نچھاور ہو سکتی ہے, اس کے مرنے کا بھی ایک انداز ہے کہ اسے ایذا نہ دو. تو کہاں پھر یہ تعلقات جو انسانوں کے ساتھ ہیں. اصل اسلام کا یہ شعبہ جسے ہم اسلام سمجھتے ہی نہیں, اصل اسلام ہے یہ, کیونکہ یہ مشکل شعبہ ہے. اور سجدہ کر لینا یا بیٹھ کر تقریر سن لینا یا تسبیح پڑھ لینا, یہ تو آسان سا کام ہے جسے ہر ایک امہ سے اپنا لیتا ہے, یہ آسان شعبہ ہے. تو میرے بھائی, اللہ کریم سے توفیق عمل چاہتے ہوئے ہم جو یہ ذکر اذکار کرتے ہیں, اس کے مراد یہ ہوتی ہے کہ کچھ تجلیات باری دل میں منعقد ہو جائے, عملی زندگی میں آنے کے لیے جرات پیدا کریں, کام کرنے کا حوصلہ دیں اور اس میں اللہ کی تائید ساتھ. اور یاد رکھیں, دین اسلام میں ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان تک بات کا پہنچانا فرض ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ آئندہ سال تک اس بات کے انتظار میں نہ رہیں گے کوئی آئے گا وہ آپ کو باتیں بتائیں گے, تو جو بات آپ کے علم میں ہے آپ اس کو اپنے ماحول میں, جہاں تک آپ کے تعلقات ہیں, میل جول ہیں, لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے, وہاں تک بات پہنچائیں پیار سے, شفقت سے, محبت سے. لوگوں کو محبتیں دیں, نفرتیں نہ دیں. اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو گناہ سے نفرت کریں, گناہگار سے نہیں. وہ اللہ کی مخلوق ہے, انسان ہے, اس پر شفقت کرے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور کس مصیبت میں مبتلا ہے، کاش یہ اس سے بچ جاتا. اللہ کریم انہیں نیکی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے.